الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں باہر کی چیزوں کے استعمال کا طریقہ سکھاتا ہے، لوہے کو کیسے استعمال کیا جائے کہ اس سے فائدہ پہنچے، تانبے کو پیتل کو کیسے استعمال کیا جائے کہ اس سے فائدہ پہنچے، زمین پر کیسے کاشت کی جائے کہ اس کے اندر چھپے ہوئے خزانے باہر آئیں، پیٹرول، گیس، معدنیات، مختلف دھاتیں جو انسانوں کے شفیق پروردگار نے انسانوں کی ضرورتوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کے استعمال کا کیا طریقہ ہے، مکان کیسے بنائے جائیں، سڑکیں کیسے بنائی جائیں، روشنی کا انتظام کیسے کیا جائے، سردی اور گرمی میں کیسے رہا جائے، وغیرہ وغیرہ، ایک علم یہ ہے، اور بلا شبہ انسانوں کو اس علم کی بھی ضرورت ہے. ایک علم وہ ہے جو انسان کو خود اپنا استعمال سکھاتا ہے، ہمارے دل کا کیا حال ہو، ہمارے دماغ کے خیالات کس قسم کے ہوں، آنکھ ہماری کیسے استعمال ہو، کان ہمارے کیسے استعمال ہو، زبان ہماری کیسے استعمال ہو، ہاتھ پیر کیسے استعمال ہو، اللہ کا دیا ہوا رزق ہم کیسے استعمال کریں، غصے کو کیسے قابو میں کریں، نگاہوں کو کیسے قابو میں کریں، اپنے دل کو بڑائی اور تکبر اور غرور سے کیسے بچائیں، تواضع، عاجزی، سادگی، غریبوں کی محبت، بڑوں کا ادب، ماں باپ کی خدمت اور محبت، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ چیزیں خود ہمارے اندر کیسے پیدا ہوں. تو بہت سادہ سی بات یہ ہے کہ علم کی دو قسمیں، ایک وہ جو باہر کی چیزوں کا استعمال سکھاتا ہے، ایک وہ جو انسان کو خود اپنے اعضاء، اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے دل دماغ، اپنا وقت، اپنی ذات، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، ان کا استعمال. مکتب وہ جگہ ہے جہاں سے اس علم کے سیکھنے سکھانے کا آغاز ہوتا ہے جو انسان کو خود اپنا استعمال سکھاتا ہے. یہ بالکل آسان سی بات ہے کہ اگر انسان کو باہر کی چیزوں کا استعمال آ جائے مگر خود اپنا استعمال نہ آئے تو انسان کے دل میں خود بھی سکون نہیں ہوگا اور دنیا میں بھی امن نہیں. بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جس کو اپنا دل اور دماغ اور اپنی ذات کا استعمال نہ آئے, جتنا زیادہ اس کو باہر کی چیزوں کا استعمال آتا چلا جائے گا اتنا ہی زیادہ وہ دنیا کے انسانوں کے لیے وبال جان بنتا جائے. یہی آج کل ہو رہا ہے. اس علم کا چرچا بڑھ گیا, اس علم کی قدر و منزلت بڑھ گئی, اس علم کے سیکھنے والے بڑھ گئے اور انہوں نے ان تمام چیزوں کا علم تو سیکھ لیا لیکن خود اپنی ذات کا علم نہیں سیکھا. تو لوہے کا استعمال انہوں نے سیکھا لیکن اس لوہے سے انہوں نے ذوالقرنین کی طرح مظلوموں کی حفاظت کی دیوار نہیں بنائی, ساری دنیا کے کمزوروں کو تباہ کر دینے والے ہتھیار بنائے. لوہے کا استعمال تو ذوالقرنین نے بھی کیا تھا, علماء کو خوب جانتے ہیں. جب ان سے کمزوروں نے کہا تھا کہ ایک ایسی قومیں ادھر رہتی ہیں جن کا کام ہی دنیا میں فساد مچانا ہے, ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض, کسی اور قوم کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ مستقل طور پر وہ مفسد فی الارض ہیں. وقتی طور پر ان کے اندر کبھی افساد کا مزاج آ گیا, لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها, لیکن ایک ہی قوم دنیا میں ہے, ان یأجوج ومأجوج مفسدون فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا, ما مکننی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید. تو لوہے کی ٹیکنالوجی, دنیا میں جس قوم کے پاس اسٹیل ٹیکنالوجی ہوتی ہے, لوہے کی ٹیکنالوجی ہوتی ہے, وہ دنیا کی سب سے مضبوط قوم. یہ اصول ہے, انزلنا الحديد فيه منافع للناس وبأس شديد. تو لوہے میں منفعت ہے لیکن لوہے سے منفعت پہنچانے والا علم تو سینے میں ہو, تب تو لوہے سے انسانوں کی خدمت ہوگی, اور ورنہ وہ ہوگا جو آج لوہے سے ہو رہا ہے. آج لوہے سے کیا ہو رہا ہے اس کو بتانے کی کوئی ضرورت ہے؟ ہر اخبار کا ہر صفحہ, ہر صفحے کا ہر کالم کس خبر سے بھرا ہوا ہے؟ یہ بم پھٹا, یہ مارے گئے, یہ تباہ ہوئے, ادھر جنگ ہوئی, ادھر قتل ہوا, ادھر گولی چلی, ادھر پستول چلا, ادھر ریوالور چلا, ادھر چاقو چلا, یہ سب کیا ہے؟ لوہے کا غلط استعمال کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ علم ہے اور وہ علم نہیں ہے. اب اس لیے ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مکتب صرف قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کی جگہ نہ ہو, قرآن کے سیکھنے اور سکھانے کی جگہ. اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا خیرکم من قرأ القرآن, نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تعلم معنی پڑھنا ہوتا ہے, اگر پڑھنا ہوتا ہے تو اکثر صحابہ بے پڑھے لکھے تھے, تو کہہ دیجئے کہ اکثر صحابہ جاہل تھے, ان کے پاس علم نہیں تھا. ہے دنیا میں کوئی ہمت کر کے یہ کہنے والا؟ آج کے اکثر پڑھے لکھے ان کو تو ہم جاہل کہہ سکتے ہیں, صحابہ کرام کے سب ان پڑھ بڑے علماء تھے. علم الگ چیز ہے اور پڑھنا لکھنا الگ چیز ہے. ہمارے ہاں اردو زبان میں جو قریب تر لفظ ہو سکتا ہے علم کے لیے وہ سیکھنا ہے, مشق, عملی مشق. آپ کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ مجھے ڈرائیونگ پڑھنی ہے, کہہ کے دیکھیے گاڑی کی ڈرائیونگ کے سکھانے والے کسی اسکول میں جائیے اور کہیے مجھے ڈرائیونگ پڑھنی ہے, تو آپ وہ آپ سے کہے گا کہ پہلے ذرا تھوڑا علاج کرا کے آئیے. معجون مقویہ دماغ اور وٹامن بی 12 یہ 6 مہینے کھائیے, ورنہ آپ ایکسیڈنٹ کریں گے. ڈرائیونگ پڑھی نہیں جاتی اس سے بلا, ڈرائیونگ سیکھی جاتی. کبھی آپ کسی سے کہتے ہیں کمپیوٹر پڑھنا ہے, عجیب بات ہے, ہم ڈرائیونگ سیکھنا کہتے ہیں, روٹی پکانا سیکھنا کہتے ہیں, کرسی میز بنانا سیکھنا کہتے ہیں, لیکن ہم قرآن پڑھنا کہتے ہیں, ہم قرآن سیکھنا نہیں کہتے. یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن پڑھ بھی رہے ہیں, ہم قرآن پڑھا بھی رہے ہیں, لیکن ہماری زندگیوں میں قرآن. اللہ کرے اس مکتب میں پہلے دن سے اس بات پر اصرار ہو کہ یہاں قرآن کو سیکھا جائے گا اور قرآن کو سکھایا جائے گا. اور بچے تو سادہ سلیٹ ہیں, وہ بالکل قرآن سیکھنے کے لیے تیار ہیں پہلے دن سے. میں صاف عرض کرنے کی جسارت کرتا ہوں, اصل ذمہ داری ہم اساتذہ کی. علامہ اقبال, جن لوگوں نے اقبال کو دیکھا ہے, سنا ہے, پڑھا ہے, اور جو اقبالیات سے واقف ہیں, واقعی اقبال کی شخصیت سے واقف ہیں, وہ برسہ برس حیرت میں رہے کہ ایک وہ شخص جس نے اسکول میں پڑھا, کالج میں پڑھا, یونیورسٹی میں پڑھا, اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے اس دور میں پڑھا جس دور میں ہندوستان برصغیر کے لوگ یورپ نہیں جایا کرتے تھے. شاذ و نادر اس دور میں چند نوجوان ہوں گے جو باہر گیا تھا جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہو, اور انہوں نے جی لٹ کی وہ ڈگری حاصل کی تھی جس ڈگری کو یہاں بہت کم لوگ اس کا نام بھی سنتے ہوں گے اس دور. اس کے باوجود اقبال کی شاعری ہی نہیں, اقبال کی ذات شخصیت دیکھنے والے قسم کھا کے گواہی دیتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی محبت کرنے والا نہیں دیکھا, ایسا درد, ایسی کڑہن, ایسا عشق, ایسی محبت, ایسا جذبہ احیاء دین کا, اس امت کو ذلت سے نکال کر بلندیوں کی سطح پر لانے کا. تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ آخر یہ اس شخص کو کہاں سے ملا, نہ یہ کسی خانقاہ کا فیض یافتہ اور خلافت یافتہ, نہ کسی مدرسے کا سند یافتہ عالم, لیکن یہ کیا ہے, یہ ملا کہاں سے؟ ہمارے حضرت دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ اپنے بیان میں یہ بات سمجھائی, اس کا جواب دیا, اور بعد میں پھر اس عاجز نے جب ان سے تفصیل پوچھی تو بہت تفصیلی معلومات ملی اور اس سے اس سوال کا جواب ملا جو 30-40 سال سے میرے ذہن میں تھا. اور وہ جواب یہ تھا کہ بچپن میں اقبال کے جو پہلے مدرس تھے جنہوں نے ان کو اردو اور فارسی اور قرآن پڑھایا, مکتب کا جو پہلا معلم تھا, وہ ایک صاحب نسبت, صاحب دل, عاشق کامل انسان تھا, ایک اللہ کا ولی. اس کے سینے میں عشق کی آگ تھی. تو اقبال نے جو پہلا سبق پڑھا اور جو شروع کی زندگی کے 3-4 سال جو مکتب کے ہوتے ہیں وہ جس شخص کی صحبت میں گزارا, وہ ایک صاحب دل انسان تھا, اور اس اللہ کے بندے نے اپنے دل کی آگ اس بچے کے سینے میں منتقل کر. میں نے اس لیے یہ بات کہی ہے کہ وقت کم ہے, ضروری بات آ جائے, اللہ مکتب کے اساتذہ کو سب سے زیادہ اپنے دل, اپنے بدن, اپنے جذبات کو گناہوں سے بچانے کے اہتمام کی توفیق. سب سے زیادہ ذمہ داری مکتب کے استاد. ابھی یہ بات آپ کے سامنے وضاحت سے آئی ہے کہ مکتب, مدرسہ اور جامعہ کی اس سے منزلہ عمارت کی بنیاد مکتب ہے. تو اگر خشت اول مضبوط رکھی گئی, سیدھی رکھی گئی, تو عمارت آگے سیدھی ہو. اور اگر اللہ نہ کرے ہم مکتب کے استاد لوگ اپنے بچوں کے سینے میں وہ محبت اللہ کی و اللہ کے رسول کی محبت, وہ سنتوں کا اتباع اگر ان کے سینے میں منتقل نہ کر سکے تو آگے چل کے کام بہت مشکل ہوگا. اس لیے ایک عجیب سی ایک بحرانی دور ہمارے نظام تعلیم میں چل رہا ہے. ہم اپنے مطابق کے لیے اساتذہ کا انتخاب جب کرتے ہیں تو عام طور پر ہم اس بات کو بہت زیادہ ملحوظ نہیں رکھ پاتے, اس بات کو نہیں دیکھ پاتے کہ یہ مکتب کا پڑھانے والا استاد یہ تہجد پڑھتا ہے, یہ راتوں میں روتا ہے, اسے کچھ تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, صرف قانونی رشتہ ہے یا محبت کا رشتہ ہے, دونوں رشتوں میں بہت فرق ہے. کوئی بیوی اپنے شوہر سے صرف قانونی رشتے پر راضی نہیں ہو سکتی, کوئی ماں باپ اپنی اولاد سے صرف قانونی رشتے پر راضی نہیں ہو سکتی. ہمارا تعلق اللہ سے اگر صرف قانونی ہے تو ابھی اس میں ترقی کی بہت گنجائش ہے, اور ترقی کی اور اصلاح کی بہت ضرورت ہے. ہمیں تو ایسی محبت ہونی چاہیے, ایسی محبت ہونی چاہیے کہ قرآن مجید کے پڑھاتے وقت جب آیت آئے جنت والی تو وہ معصوم سا بچہ دیکھے کہ میرے استاد مجسم شوق بن گئے, اس کے دل پر اثر پڑ گیا, اس کے اندر ایک طبیعت کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی, اور وہ بچے کو پڑھا بھی رہا ہے اور چپ چاپ دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر. اب یقین مانیں نصیحتوں کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی, دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. اگر اس استاد کے دل میں کوئی چمک آ گئی, کوئی کرنٹ آ گیا جنت کے اور جہنم کے تذکرے کے موقع پر, تو اس معصوم سے بچے کے اندر بھی جنت اور جہنم کے احساسات آ جائیں گے اور آگے چل کر وہ تقوی والا بنے گا. شاب النشا فی عبادت اللہ. اے نوجوان اساتذہ, بڑی امید کے ساتھ یہ عاجز آپ سے عرض کرتا ہوں, مدح و تملق کے طور پر بالکل نہیں, الحمدللہ اس خطے کے علماء اور نوجوان علماء کے اندر جو خیر و صلاح ہے, جو اللہ کے نیک بندوں سے تعلق ہے, جو استفادے کا جذبہ ہے, اس کی وجہ سے بڑی امید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اے نوجوان مکاتب کے اساتذہ اپنی بڑھی ہوئی ذمہ داری کو محسوس کریں اور فرائض کے ساتھ کچھ نوافل کو جوڑیں, قانونی رشتے کے ساتھ کچھ محبت کے رشتے کو جوڑیں. آپ دیکھیے نا, آپ چند دن اس کیفیت کے ساتھ پڑھا کر دیکھیے, آپ بچوں کے اندر حسن ادب بڑھا ہوا پائیں گے. اگر استاد کی تہجد چھوٹے گی تو بچے کا فرض نماز چھوٹے گی, اگر استاد کی نگاہوں میں کہیں نامحرم کو دیکھنے کا دھبا ہوگا تو بچہ جنسی بد اخلاقی میں مبتلا ہو کر رہے. بہت نازک بات ہے, ہر مجمع میں کہنے کی بھی نہیں, ہر جگہ کہنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتا. بڑا لطیف رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا, ہم صرف الف با اور جیم دال پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں, ہم یا اس کے دل کو منور کرنے والے لوگ ہیں یا اس کے دل کو داغدار کرنے والے لوگ. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مکتب کے وقت نماز سے جڑا ہوا ہوتا ہے, ظہر کے بعد مکتب, مغرب کے بعد مکتب, عصر کے بعد مکتب, فجر کے بعد مکتب. اگر بچہ استاد کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے, کبھی تو بچے کی نگاہ پڑے گی کہ استاد رو رہا ہے نماز. معصوم بچہ کیسا کیمرہ لے کر آتا ہے, اس کا نقشہ کھینچنا میرے لیے مشکل. معصوم بچہ نصیحتوں سے متاثر زیادہ نہیں ہوتا, منظر دیکھ کر متاثر. منظر, کبھی آپ بچے کو مٹھائی کھلا رہے ہوں گے اور مٹھائی کا ایک ذرہ گر جائے گا اور بچے نے دیکھا کہ استاد نے لپک کر وہ ذرہ اٹھا لیا, وہ گھر میں دسترخوان پہ جب کھانا کھائے گا تو روٹی کا ٹکڑا جب گر جائے گا تو وہ بچہ خود اٹھا لے گا. ماں پوچھے گی بیٹے نہیں نہیں یہ تو میں جھاڑ دوں گی. نہیں امی, استاد نے مٹھائی کا ذرہ اٹھا کے کھا لیا تھا اور جب میں نے پوچھا تو استاد نے کہا تھا کہ بیٹے روزی رزق کا کوئی ذرہ اگر کوئی اٹھا لیتا ہے نا تو اللہ بہت راضی ہوتے ہیں, دنیا اور آخرت میں برکت ہوتی ہے. لیجیے, استاد کا ایک معمولی سا عمل گھر میں ایک سنت کے حیا کا سبب بن گیا. یہ بہت پیارا رشتہ ہے استاد شاگرد. اور دنیا بھر کی طاقتیں کچھ بھی کرتی رہیں, اللہ مبارک کرے مکتب میں پڑھنے پڑھانے والوں, اللہ سلامت رکھے ہوں اور ان کو شکر کی توفیق دے. ہمارے نوجوان اساتذہ کبھی کبھی ان کا دل ٹوٹتا ہے, کبھی کبھی ان کو احساس ہوتا ہے کہ زمانہ ہمیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا. دو بھائی ہیں, ایک انجینئر بن گیا, ایک مکتب کا استاد ہے. خاندان میں انجینئر کی عزت زیادہ ہے, مکتب کے استاد کی کم ہے. انجینئر کی آمدنی زیادہ ہے, مکتب کے استاد کی کم ہے. مکتب کا استاد مہینے کے آخر میں کبھی کبھی مقروض ہو جاتا ہے, اپنی بیمار بیوی کا علاج نہیں کرا پاتا, اپنے بچوں کے لیے اچھے جوتے اور کپڑوں کا انتظام نہیں کر پاتا. آخر تو یہ انسان ہے, دل ہی تو ہے, نہ سنگ و خشت, درد سے بھر نہ آئے کیوں, کبھی نہ کبھی تو اس کا دل ٹوٹتا ہے. اے نوجوان اساتذہ, جب ایسا موقع آیا کرے دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے لو لگایا کرو کہ اللہ زمانہ چاہے عزت کرے نہ کرے آپ عزت کی نگاہ سے دیکھ لیجیے, میں راضی ہوں, اللہ میں بالکل راضی ہوں. زمانہ چاہے جتنا حقیر سمجھے آپ مت حقیر سمجھے, اصل تو آپ ہیں. آپ کی وہ دو رکعت نماز مہینوں آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا رکھے گی. والدین اور استاد, ان دونوں کی اگر توجہات جمع ہو جائیں اور دونوں کی تمناؤں کا رخ ٹھیک ہو جائے تو آج بھی ہر مکتب میں پڑھنے والا بچہ اللہ کا ولی بن کے نکل سکتا ہے. افسوس اس میں بھی ہمارے یہاں کمی ہے. ماں باپ کی کچھ تمنا اچھی ہے تو استاد بیچارہ صرف نوکری کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, اسے کوئی تمنا نہیں, کوئی درد نہیں ہے. وہ بچے تو اللہ کا ولی بنانے کے بجائے جلدی سے سپارہ ختم کرا کے اور رخصت ہونا چاہیے. اور یا استاد کے اندر اگر درد ہے تو ماں باپ بیچارے بے شعور ہیں, وہ تو گھر سے ہنکا دیتے ہیں, جاؤ بیٹا جاؤ مکتب جاؤ, ناظرہ تو پڑھ لے بچہ, اس سے آگے ان کی تمنا نہیں. اللہ کرے ہمارے معاشرے میں ایسی ہم آہنگی پیدا ہو کہ ماں باپ کے جذبات بھی اونچے درجے کے ہوں اور استاد کی تمنا بھی اونچے درجے. آپ نے نام سنا ہوگا سید الاولیاء حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ. جو لوگ تاریخ سے واقف ہیں جب ان کے سامنے یہ نام آتا ہے تو ان کی روح وجد میں آ جاتی ہے, وجد. یہ ان اولیاء اللہ میں سے تھے کہ متشدد ترین محدث, عظیم عالم اور امام, امت کے مجدد اور مصلح اور نگران شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے قشیریہ میں, حضرت قشیری نے جن مشائخ کا ذکر کیا ہے, 80 مشائخ ہیں, وہ پورے سلاسل تصوف کے چوٹی کے 80 مشائخ کے تذکرے پر مشتمل ہے. تذکرے مشائخ تصوف کی مائے ناز کتاب الرسالۃ القشیریہ, اور اس رسالۃ القشیریہ میں سب سے طویل تذکرہ حضرت بایزید بسطامی کا ہے. ان تمام مشائخ کے بارے میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے اپنے فتاوی میں کہ اولئک مشائخ الاسلام و ائمۃ الہدی جعل اللہ لہم لسان صدق فی الآخرین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مشائخ اسلام ہیں اور ائمہ رشد و ہدایت ہیں، اور جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا میں بسنے والوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. یہ باعید بستامی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں تاریخ اسلام سے واقف لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو مقام فرشتوں میں جبریل امین کا تھا وہ مقام اولیاء اللہ میں باعید بستامی کا. یہ باعید بستامی اس مقام تک پہنچے کیسے تھے؟ ان کی بیوہ ماں اور مکتب کے استاد، ان دونوں کا اس میں برابر کا حصہ ہے. ماں کی تمنا اور استاد کی محنت اور صحبت. ان کی والدہ بیوہ ہو گئی تھی بچپن میں، جب ان کا چھوٹا سا بچہ تھا بایزید، تو شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا. بیوہ ماں بڑی نیک خاتون تھی، دوسروں لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے وہ اپنے یتیم بچے کا اور اپنا پیٹ پالنے لگی. جب بچہ بڑا ہونے لگا، گلیوں میں کھیلنے لگا، تو ان کو فکر ہوئی ماں کو کہ اب تو بچہ بڑا ہو گیا، گلیوں میں کھیلنے لگا، کسی غلط بچے کے ساتھ نہ کھیلنے لگے، اگر یہ غلط بچوں کا دوست بن گیا تب تو پھر میرا بچہ ہاتھ سے نکل جائے گا. بچہ صحبت کا اثر بہت زیادہ قبول کرتا ہے. ماں نے پتہ لگانا شروع کیا کس کے پاس بھیجوں، کس کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجوں. ماں سمجھدار تھی، ہر معلم کے پاس بھیجنے پر راضی نہیں تھی، پوچھتی بھی تھی اور دعا بھی کرتی تھی کہ اللہ آپ جانتے ہیں میری تمنا اور میرے مرحوم شوہر کی تمنا، میرا جی چاہتا ہے میرا بچہ آپ کا دوست اور ولی بنے، دین کی خدمت کرے، تو میں کس کے پاس بھیجوں اللہ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، کسی نے صحیح پتہ بتا دیا. پوچھتی پوچھتی اس جگہ پر پہنچی جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس مسجد میں ایک اللہ کا ولی ہے جو بچوں کو فی سبیل اللہ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم و تربیت کرتا ہے، بہت نیک اللہ کا بندہ ہے. یہ بیچاری پورے پردے اور حجاب کے ساتھ وہاں پہنچی، خدمت میں حاضر ہوئی، سلام کیا، اپنا تعارف کرایا، میں ایک بیوہ عورت ہوں، یہ میرا یتیم بچہ ہے، میرے مرحوم شوہر کی بھی تمنا تھی اور میری بھی تمنا ہے کہ یہ بچہ ولی بنے، دین کا خادم بنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا ہے، اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اسے کچھ بنا دیجئے، بس میں اور کیا عرض کروں، اسے کچھ بنا دیجئے. وہ استاد وہ بزرگ سمجھ گئے اور بہت قدر آئی ان کو ماں کے ان جذبات کی. کہنے لگے بہن میں تم دعا سے میری مدد کرنا، میں کوشش کروں گا، جو کر سکتا ہوں کروں گا کہ بچہ تمہارا نیک بنے. جاتے جاتے ماں نے ایک درخواست اور کی، حضرت ایک گزارش اور ہے، پہلی بار یہ ماں کی گود سے نکلا ہے اور ہے یتیم، تو اس کو میری یاد بہت آئے گی، یہ جلدی جلدی چھٹی مانگے گا، آپ اس کو گھر میں بھیجئے گا، اگر جلدی جلدی میرے پاس آیا تو بار بار توجہ بٹے گی، پھر یہ وہ بن نہ پائے گا جو میں چاہتی ہوں، آپ تو اس کو تب ہی میرے پاس بھیجئے گا جب یہ وہ بن جائے جو میں بنا ہوا دیکھنا چاہتی. حیران رہ گئے وہ استاد، بہت قدردان ہوئے اور کہا کہ بہت اچھا بہن، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کو تمہارے پاس جلدی جلدی نہیں لے جاؤ، اللہ کے حوالے. ماں نے بچے کو پیار کیا، اللہ کے حوالے کیا، چلی آئی. بچے نے تربیت و تعلیم کے مراحل شروع کیے، کچھ دن گزرے، ہفتے مہینے، بچہ بے چین ہوا. ایک دن اپنے اس نے استاد سے درخواست کی کہ حضرت بہت دن ہو گئے میں نے اپنی امی کو نہیں دیکھا، چھٹی دے دیجئے، ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، میں کل آ جاؤں. بہت جی چاہ رہا ہے استاد جی، میں کیا بتاؤں، کتنا یاد آ رہی ہے میری امی. اب استاد بہت پریشان ہوئے، منع کرتے ہیں تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، اور اجازت دیتے ہیں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، کریں تو کیا کریں. اللہ کی طرح متوجہ ہوئے کہ اللہ مجھے کوئی راستہ سجھا دیجئے. جو اللہ سے جس کا دل جڑ جاتا ہے وہ قدم قدم پر اللہ سے اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس کے لیے مسلح کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے دل میں ایک ترکیب ڈال دی, اور وہ ترکیب یہ تھی کہ اس استاد نے بچے سے کہا, بیٹا ایک کام کرو, میں تم کو سبق دیتا ہوں, آج شام تک وہ سبق یاد کر کے سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں. بچہ خوش ہو گیا, لیکن استاد نے جان بوجھ کر اتنا سبق دیا کہ شام تک تو کیا, کل تک بھی وہ یاد ہونا ممکن ہی نہیں. یہ جتنے استاد لوگ بیٹھے ہیں نا, یہ سب ترکیبیں کرتے رہتے. بچہ بےچارا خوش ہو گیا, اس نے سبق لیا اور جا کے اندر بیٹھا. اب جو ورق پلٹے, حساب لگایا, تو بچہ سمجھ گیا کہ شام تک تو یاد نہیں کر سکتا. خیال آیا کہ میں دوبارہ جا کر استاد سے درخواست کروں کہ یہ تو بہت زیادہ سبق ہے. لیکن عجیب بچہ تھا وہ, دوبارہ جا کر استاد سے کہنا تو بے ادبی ہے. کیا کیا, ایک ترکیب اس کے بھی ذہن میں آئی, کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر رکھا, دو رکعت نماز پڑھی اور اپنے ننھے منے ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے مانگنا شروع کیا. کہا, اللہ بچپن سے امی میری یہ سکھاتی تھی کہ آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں آپ, اور استاد بھی روز مجھے یہی سکھاتے ہیں. اے اللہ, آج میرا کتنا دل چاہ رہا امی کے پاس جانے کا, یہ آپ جانتے ہیں. روز رات کو جب میں سوتا ہوں, استاد تو سمجھ جاتے ہیں میں سو گیا, حالانکہ میں کتنی دیر تک تکیے میں منہ چھپا کر اپنی امی کی یاد میں روتا رہتا ہوں, یہ آپ جانتے ہیں. اللہ اللہ, اب میں دوبارہ استاد جی کے پاس تو جاؤں گا نہیں, اتنا سبق شام تک یاد آپ کی قدرت سے ہو سکتا ہے. اے اللہ, میں یاد کرنا شروع کرتا ہوں, آپ مدد کر دیجئے. اللہ شام تک یہ سبق یاد کرا دیجئے. مورخین نے لکھا ہے کہ اس بچے نے یاد کرنا شروع کیا, شام تک پورا سبق یاد. جب سبق یاد ہو گیا تو وہ استاد کے پاس آیا کہ حضرت سبق سن لیجئے. استاد کو یقین تھا پورا سبق یاد ہو ہی نہیں سکتا, تو استاد نے کہا کہ بیٹا سناؤ. اب جو بچے نے سنانا شروع کیا تو اس طرح سنایا کہ پورا سبق اس طرح سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا. اب استاد مجبور ہو گئے, وعدہ کر چکے تھے, کہا جاؤ بیٹا جاؤ, مگر یاد رکھنا کل ضرور آ جانا. جی استاد جی, بالکل کل آ جاؤں گا. استاد کے ہاتھ چومے اور پھر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا. راستے میں کھیلتا کودتا, خوشی کے گیت گاتا. ایک معصوم بچے کا تصور کیجئے, اب یوں جاؤں گا, چھپ جاؤں گا, امی ڈھونڈیں گی, امی کو پکاروں گا, امی کو خوب دیر لگاؤں گا, پھر پیچھے سے آ کے امی سے لپٹ جاؤں گا, اور پھر امی کو ستاؤں گا, مزہ آئے گا. پھر امی گرم گرم کھانا کھلائیں گی, دودھ کھلائیں گی, اور پھر میں امی سے لپٹ کر سوؤں گا, امی کی خوشبو آئے گی. کتنے دن ہو گئے کیا امی کو کچھ نہیں مل پایا. راستے بھر معصوم بچہ ان سب حسین خیالات میں ڈوب کھیلتا کودتا گھر پہنچا. پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا, ماں گھر میں اکیلی تھی. آواز دی, امی, دروازہ نہیں کھلا. دوبارہ پھر امی کہا, کوئی جواب نہیں آیا. کسی مرتبہ اور زور سے پکارا تو اندر سے جواب آیا, من ذا الباب, عجیب ذرا کرخت لہجے میں, کون ہے دروازے پر؟ تو جواب دیا کہ امی میں آپ کا بایزید ہوں, امی میں آپ کا بایزید ہوں, دروازہ کھلیے. اندر سے ماں نے اور زیادہ ناراضگی کی آواز بناتے ہوئے کہا, کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. میرا بایزید تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا. میں تو استاد سے وعدہ لے کر آئی تھی, یہ اور کوئی ہوگا, میرا بایزید نہیں ہو سکتا. بچہ وہیں پہلے کھڑا رہا, روتا رہا, آنسو بہاتا رہا. سمجھ گیا امی کی مرضی نہیں ہے کہ میں دروازے میں گھر میں جاؤں. واپس آ گیا, راستے پر روتا ہوا آیا, گیا تھا ہنستا ہوا, واپس آیا روتا ہوا. پھر مسجد سے میں داخل ہوا, استاد جی کے پاس پہنچا, سلام کیا. استاد حیران رہ گئے, بیٹے کیا ہوا, تم کیوں واپس آ گئے؟ اب جو بچے نے اپنا حال بیان کرنے کے لیے چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد نے دیکھا بچے کی آنکھیں لال ہیں, چہرہ بھیگا ہوا ہے. سب سے پہلے تو استاد نے اپنے امامے کے کونے سے بچے کے آنسو پوچھے, پیار کیا, بیٹا یہ کیا ہوا, کیا خیریت سے تو ہے تم, ہوا کیا؟ تب بچے نے پورا ماجرا سنایا. آپ نے چھٹی دے دی تھی, میں راستے پر گیا, ہنستا کھیلتا گیا, دروازہ بند تھا, آواز دی, کوئی جواب نہیں ملا. دوبارہ پکارا, کوئی جواب نہیں ملا. تیسری مرتبہ پکارا, جواب ملا, کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا, امی میں آپ کا بایزید ہوں. تو اندر سے جواب ملا, کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا. استاد جی میں سمجھ گیا, امی نہیں چاہتی کہ میں گھر میں جاؤں, میں واپس آ گیا. سلام ہو اس استاد کی فن تربیت پر, اس استاد نے بچے سے کہا بیٹا ایک بات بتا دو، تم ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے؟ تب بچے نے کہا کہ استاد جی میں بالکل ناراض نہیں ہوں، میرا دل بہت دکھا، بہت غم ہوا مجھ کو، آنکھیں میری بہت بہیں، میرا دل ٹوٹا بہت، لیکن میں ناراض بالکل نہیں ہوں، میں سمجھ گیا کہ میری ماں مجھے کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، میں بالکل سمجھ گیا، اب استاد جی اگر میں ہزار کہوں تب بھی آپ مجھے بھیجیے گا مت، اب تو مجھے کچھ بنا دیجیے گا تبھی بھیجیے. پھر کیا ہوا، میں قصے کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا. بچے بھی سنیں، بچوں کے سرپرست بھی سنیں، 16 سال تک یہ بچہ گھر نہیں گیا. اور 16 سال کے بعد پھر ایک وہ رات آئی جس میں زیارت ہوئی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. استاد کو خواب میں نظر آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، بشارت دی، فرمایا تمہارے پاس جو نوجوان رہتا ہے اس کو ولایت کبریٰ دے دی گئی، اس کو نسبت منتقل کرو اور اس کو ہدایت کے کام کے لیے روانہ کر دو. بس اس کی تعلیم و تربیت مکمل ہو گئی. استاد جی جلدی سے اندر گئے، دیکھا بچہ کونے میں تہجد پڑھ رہا تھا. استاد جی پیچھے بیٹھ گئے انتظار میں. جب بچے نے سلام پھیرا تو استاد نے جلدی سے بلایا، اپنا امامہ اتار کر ان کے سینے پر سر پر رکھا اور کہا بیٹا بس تیرا کام مکمل ہو گیا. سینے سے لگایا، دعا دی، پیار کیا، کہ جا بیٹا اب اللہ تجھ سے دین کا کام لے گا، اللہ تیرا نصیب روشن کرے. بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ لیا، دعائیں لیں، اور اس کے بعد دعاؤں کے سارے گھر رخصت ہوا. وہی گھر ہے، وہی گھر کا دروازہ ہے. آج جب یہ پہنچتا ہے، اب جب یہ آواز دیتا ہے تو پہلی آواز پر ماں دوڑتی ہوئی آتی ہے، دروازہ کھولتی ہے. اب جب دروازے کو کھول کر دیکھا، بیٹا نوجوان امامہ باندھے ہوئے، سنت کا نور، تقوی کا نور پیشانی سے چمکتا ہوا، ماں نے بچے کو گلے سے لگا لیا، بچہ ماں کے قدموں پر گر گیا. آ گیا میرا لال، میرا بیٹا آ گیا، آ گیا، اسی دن کے لیے تو میں جی رہی تھی. جی میں آ گیا امی، میں آ گیا آپ کی جوتیوں کے طفیل، آپ کے آنسوؤں کے طفیل، آپ کی دعاؤں کے طفیل، آپ کے عزم و ہمت کے طفیل آ گیا. امی بیٹا بیٹھ، میں بھی تجھے گرم گرم کھانا کھلاؤں گی. بیٹا مگر میں پہلے دو رکعت نماز تو پڑھ لوں. ماں نے بوریا بچھایا، دو رکعت نماز پڑھی اور پھر دعا مانگی اور یہ کہا کہ اللہ آج ہی کے دن کو دیکھنے کے لیے میں اب تک تجھ سے زندگی کی دعا مانگتی تھی، اب میں نے دیکھ لیا، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں، اب مجھے جینے کی کوئی تمنا نہیں، جب آپ چاہیں مجھے اپنے پاس بلا لیں، اب مجھے جینے کا کوئی شوق نہیں. سلام ہو اس بیوہ ماں پر، اس عظیم ماں پر، اس ولی صفت عورت پر، اس سید الاولیاء کی ماں پر، اس غمزدہ بیوہ پر، اور سلام ہو اس عظیم استاذ اور مربی پر، اور سلام ہو اس مکتب پر جس مکتب میں بایزید بستامی نے تربیت پائی. ہمارے مکاتب جب اس مزاج پر چلتے تھے کہ والدین کے یہ جذبات اور اساتذہ اس قسم کے، تو پھر بایزید اور جنید جیسے شاگرد نکلتے تھے، ابو حنیفہ و شافعی، بخاری اور مسلم جیسے لوگ نکلتے تھے. سب کو پتا ہے کہ امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ جب 6 سال کے تھے تو نابینا ہو گئے تھے. سب کو پتا ہے کہ ان کی ماں نے اس وقت اللہ سے دعائیں مانگی تھیں اور کہا تھا اللہ میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میں نے تو اس کو محدث بنانے کی نیت کی تھی، یہ کیا ہو گیا کہ وہ نابینا ہو گیا؟ اللہ آپ تو نور السماوات والارض ہیں، آپ تو سمیع بصیر ہیں، آپ کی قدرت کو پکارتی ہوں، میرے بیٹے کی بینائی واپس کر دیجئے. اور پھر کیا ہوا تھا، رات میں وہ سوئے اور صبح کو اٹھے تو دونوں آنکھوں کی پوری روشنی موجود تھی، اور وہ روشنی پوری دنیا کو علم حدیث سے منور کر گئی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو بھی پاکیزہ جذبات عطا فرمائے. اے لوگوں، آپ سے عاجزانہ درخواست ہے، کسی نہ کسی اللہ کے نیک بندے کو اپنا محبوب بناؤ، تلاش کرو، ڈھونڈو، اللہ سے مانگو کہ اللہ دنیا میں جی نہیں لگ رہا، ہر طرف مکر و فریب، ہر طرف خود غرضیاں، گروپ بندیاں، سازشیں اور حسد اور پتہ نہیں کیا کیا. اے اللہ ہم دنیا میں کسی کو کچھ نہیں کہتے، مجھے بچا لیجئے، مجھے کوئی مسیحا چاہیے، مجھے کوئی رہبر چاہیے، مجھے کوئی معلم چاہیے، مجھے کوئی دل کی دنیا کو بیدار کرنے والا شخص چاہیے، میری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، میرے قلب میں تقویٰ آ جائے، میرے اندر سخاوت آ جائے، عاجزی آ جائے. اللہ جس بندے سے مجھ کو یہ فیض پہنچنے والا ہو مجھے اس تک پہنچا دیجئے, اللہ سے مانگیے اور اس کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دیجئے اور پامال کر دیجئے, اور پھر اسے تڑپتے ہوئے دل کے انوار کو ان مکتب مدرسے اور جامعہ کے بچوں کے سینوں میں منتقل کر دیجئے. اور پھر کیا ہوگا, امت کے وہ علماء ملیں گے جن کی خوشخبری اللہ کے رسول نے سنائی تھی, يحملوا هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأویل الجاہلین. اللہ سے دعا مانگتا ہوں اور آپ سب سے دست بستہ اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں, اس دعا کا اللہ گواہ ہے سب سے زیادہ محتاج نہیں ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. تو پھر دعا ہو جائے گی, ابتدا میں دعا ہو جائے اس کے بعد شکریہ, ماحول میں دعا ہو جائے اس کے بعد شکریہ. حضرات ایک درخواست میری یہ ہے, میں مخلص نہیں ہونا چاہتا پروگراموں میں لیکن ایک عاجزانہ درخواست کرتا ہوں, ہمارے مدارس کے جلسوں میں اب وہ رسمیں استقبال تعارف تعریف شکریہ اب جچتے نہیں, دل چاہتا ہے کہ ان چیزوں کو مختصر کیا جائے یا ختم ہو جائے. کام بہت ہے اور وقت بہت کام بہت زیادہ ہے اور وقت بہت کم. جو قومیں کام کرتی ہیں ان کے یہاں یہ تماشے نہیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں قانون ہے سب سے لمبی تقریر 27 منٹ کی ہونی چاہیے, اس سے آگے نہیں ہو. امریکن لیڈرشپ ان کے جلسوں میں کوئی تعارف نہیں ہوتا, کوئی شکریہ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. صدر امریکہ بھی اگر آ کر کسی جلسے کو خطاب کرتا ہے سیدھا آتا ہے کہتا ہے لیڈیز اینڈ جینٹلمین, خواتین و حضرات, بات شروع کرتا چلا جاتا. یہ تو یہ اصل میں مسنون طریقہ تھا. میری درخواست ہے کہ ان چیزوں سے ہم اب ذرا سا دامن چھڑائیں. میں نے اپنا فرض سمجھ کے کہا ہے, آپ کو اختیار ہے قبول کریں برا مانیں تبصرے کریں کچھ کریں, آپ کو پورا اختیار ہے. میں انشاءاللہ برا بالکل نہیں مانوں گا, اس لیے کہ میں بھی تو ان وادیوں میں بھٹکتا رہا ہوں, مجھے بھی پتا ہے کہ یہ سب کیا ہوتا ہے کیونکہ کتنا نقصان اس سے ہوتا ہے. چار آدمیوں کا نام لیجئے گا شکریہ کے لیے, پانچویں کا بھول جائیں گے تو انشاءاللہ چار جتنا خوش ہوں گے اس کے زیادہ پانچواں ناراض. یہ نہیں پورے جلسے کی روحانیت گئی, میرا ہی نام کاٹ دیا. ہاں یہ صورتی بروچی کا جھگڑا ہے, یہ میرے یہ کاٹا ہی اس لیے. اچھا تماشا ہے, شیطان تاک میں بیٹھا ہے کہ اسے کوئی موقع ملے, بالکل نہیں. میں زیادہ چاہتا ہوں کہ دعا ہو جائے, کیوں بھائی دعا ہو جائے, دعا کے بعد آپ اعلانات کیجئے شکریہ ادا کیجئے کچھ کیجئے. میں تو انشاءاللہ دعا کے بعد رخصت ہو جاؤں گا, میرا شکریہ غائبانہ ادا کر لیجئے گا, میرے لیے دعا کر دیجئے گا. اور زیادہ رسمی قسم کی باتیں کر کے میرے نفس کو اور مت بگاڑیے, پہلے ہی بہت بگڑ چکا ہے. آئیے ہم اور آپ سب جمعے کی ان ساعتوں کو بہت غنیمت سمجھ کر اور اچھی مسجد جس میں صالحین جمع ہیں, علماء ہیں, طلباء ہیں, حفاظ ہیں, اکابرین ہیں, اس موقع پر اللہ تعالیٰ کے سامنے متوجہ ہو کر ہم ذرا دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری ہر دعا کو قبول فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ, اے اللہ ہم آپ کے بندے, آپ کے حضور میں حاضر ہیں, ظاہر میں ہم آپ کے بندے ہیں حقیقت میں بہت گندے ہیں. اے اللہ, اے اللہ بہت شرمندہ ہیں, بہت شرمندہ ہیں, دل سے اقرار کر رہے ہیں کہ کہ جتنے موقع آپ نے اب تک ہم کو عنایت فرمائے تھے اگر ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا تو آج ہمارا حال بہت بہتر ہو گیا ہوتا، ہمارا دل اچھا ہوتا، اے اللہ ہمارے خیالات و جذبات اچھے ہوتے، ہمارے اخلاق اچھے ہوتے، ہماری نیتیں صاف ہوتی، ہمارے جذبات پاک ہوتے، لیکن میرے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے اب تک ملے ہوئے مواقع سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اسی وجہ سے ہمارا وہ حال ہے کہ زبان پر لاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک پیاری سی مجلس ہے، ایک اے اللہ سراپا نور مجلس ہے، نہ جانے کون اس میں بندہ ایسا بیٹھا ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی۔ کتنے نوجوان بچے طلبہ اس میں ایسے ہیں جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جہاد کر رہے ہیں، سخت مشکل میں ہیں، بہت جذبات ان کے ابھرتے ہیں لیکن وہ قابو میں رکھتے ہیں۔ اے اللہ کتنے اس میں علماء اور حفاظ ہیں، کتنے ٹوٹے دل کے لوگ ہوں گے، اے اللہ جن کی آمین آپ کو پسند ہوگی، اے اللہ ان کی ایسی کسی بھی بندے کی آمین کا واسطہ آج ہم کو، آج ہمیں معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، آج معاف فرما دیجئے، آج سن لیجئے میرے اللہ، آج مان جائیے، آج مان جائیے، آج آج سن لیجئے میرے اللہ۔ کیا ہم آپ سے آج یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمیں ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، ایک مرتبہ رحمت کی نظر سے دیکھ لیجئے، آپ کی قسم آپ کی ایک نگاہ رحمت کی کافی ہے۔ اے اللہ ایک نظر ڈال دیجئے، ایک نظر ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، تیری رفعتوں کا خیال ہے، میں اپنے دل کو کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے۔ اے اللہ آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی شان کریمی کا واسطہ، آپ کے محبوب کی شان رحمت للعالمین کا واسطہ، امت کے لیے ان کے غم کا واسطہ اور ان کی دعاؤں کا واسطہ، اس سلام کا واسطہ جو انہوں نے معراج کے موقع پر آپ کے پاس حاضری کے موقع پر پہنچایا تھا۔ اے اللہ کوئی بہانہ بنا دیجئے اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ایک بچہ نجاست میں لت پت ہو جاتا ہے، اے اللہ لوگ تو دور بھاگتے ہیں مگر ماں اپنے سجے سجائے کپڑوں کی پرواہ نہ کر کے لپک کر آتی ہے، اس گندے بچے کو اٹھا لیتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، اے اللہ اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کا کریم پاؤڈر لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، اسے سجا دیتی ہے، پھر سب لوگ اس بچے کو پیار کرنے لگتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی اپنے گناہوں میں لت پت ہو گئے اور آپ کے بندے یہاں تک کہ ہمارے گھر والے ہم سے تنگ آ گئے ہیں، میرے اللہ اے اللہ ان کو حق ہے، اے اللہ لوگ دور بھاگ رہے ہیں، اے اللہ بدبو آ رہی ہے گناہوں کی، اے اللہ مگر آپ کو آپ کی شان ربوبیت کا واسطہ، اگر بچے کی گندگی کی بدبو کو برداشت کر لیتی ہے ماں اور اس کو نہلا دھلا کے پھر سے پاک کر لیتی ہے، اس لیے کہ ماں جانتی ہے بچے کو اگر ماں نے چھوڑ دیا تو کون اس کو نہلائے گا، اے اللہ اگر بندوں کو رب نے چھوڑ دیا تو ہمیں کون پاک کرے گا، میرے اللہ، اے اللہ مت چھوڑیے، مت چھوڑیے، مت چھوڑیے، میرے اللہ مت چھوڑیے، اے اللہ مت چھوڑیے، اے اللہ توبہ کے پانی سے ہم کو نہلا دیجئے، اے اللہ تقوی کا لباس ہم کو پہنا دیجئے، اے اللہ علم و ذکر کا کریم پاؤڈر لگا دیجئے، اے اللہ اخلاق کا سرما لگا دیجئے، ہمیں سجا دیجئے میرے اللہ۔ اے اللہ جمعہ کا دن ہے میرے مولا، جمعہ کے دن تو جب کوئی بھکاری بھیک مانگتا ہے اور کہتا ہے جمعہ کا فقیر ہے، اے اللہ تو گھر کے بچے بھی اپنی امی کی ٹانگوں سے لپٹ کر کہتے ہیں امی یہ جمعہ کا فقیر ہے، یہ خالی ہاتھ نہ جائے، امی اسے کچھ دے دیجئے، امی کچھ دے دیجئے، امی جمعہ کا فقیر ہے۔ اے اللہ ہم بھی تو جمعہ کے فقیر ہیں، ہم بھی تو جمعہ کے بھکاری ہیں، میرے اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، ہمارا دل بدل دیجئے، ہمارا دل بدل دیجئے، ہمارا دل چمکا دیجئے، ہم کو تقوی کا نور عطا کر دیجئے، ہم کو تقوی کا نور عطا کر دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں علم، اے اللہ علم اور علم کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے دل میں آپ کی کتاب کے الفاظ محفوظ ہیں، آپ کی کتاب کا علم ہے تھوڑا بہت، اے اللہ وہ دل وہ سینے جس میں آپ نے اپنی کتاب کو اتار دیا ان سینوں کو گناہوں کے دھبوں سے ہمیشہ بچائے رکھی، ہمیشہ بچائے رکھی۔ اے اللہ جن جن گھروں کے چشم و چراغ یہ نوجوان ہیں، اے اللہ ان گھروں کو با رونق بنا دی، اے اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں ہمارے گناہوں کی سزا دینے کا فیصلہ کرے اور حکم دیں کہ پکڑ کر جکڑ کر ان کو جہنم میں پھینک دو، اور وہیں کہیں ہماری ماں کھڑی ہو، کیا گزرے گی ہماری ماں کے دل پر، کیا گزرے گی ہمارے باپ کے دل پر، کیا ہمارے ماں باپ یہ نہیں کہیں گے بیٹا کیا کر کے آیا ہے تو، ہم نے تو تجھ کو حافظ بنایا تھا، یہ تو کیا حرکتیں کر کے آیا ہے۔ ماں کہے گی بیٹا میں نے تیری جدائی کی برداشت کی، میں تیری یاد میں رات میں روتی تھی، تجھے میں نے 10 سال مدرسے میں رکھا اور اس کے بعد تو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے، اے اللہ اس رسوائی سے بچائیے گا، اس انجام میں بد سے بچائیے گا۔ اے اللہ اس مکتب کو بھی خوب قبول فرما، اے اللہ خوب قبول فرما جن حضرات نے اے اللہ اس کے قائم کرنے میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا، ان کے تعاون کو قبول فرما۔ جن حضرات نے اس کا بیڑا اٹھایا، جنہوں نے آج کی مجلس منعقد کی، اے اللہ ان کے ارادوں سے بھی زیادہ اور ان کے تصورات اور توقعات سے بھی زیادہ اے اللہ ان کے عزائم اور مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اے رب کریم ایک آخری التجا اور ہے، ایک درخواست اور ہے، رب کریم ہم سب خطا کار امتیوں کی طرف سے نام لے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، تابعین و تابعیات پر، اور اس وقت سے لے کر آج تک کے صالحین و صالحات پر، اور انہی کے نقش قدم پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی چند منٹ تشریف رکھیں، ابھی اور کاروائی چلے گی۔ ایک آدھ اعلان میں خود مجھے کرنا ہے اپنے حضرت کے حکم سے، اس لیے میں خود وہ اعلان کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت دامت برکاتہم کا ابھی ہندوستان کا سفر ہوا تھا، چند مہینے پہلے یہاں بھی تشریف لائے تھے وہ، تو مختلف مقامات پر جو ان کے بیانات ہوئے تھے جن سے پورے ملک میں ایک عجیب رونق اور بہار سی محسوس ہوئی، ان تمام بیانات کا مجموعہ سیڈیوں کے ایک سیٹ میں تیار کیا ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں نے بڑی محنت سے، بڑے طریقے سے، اور وہ سیٹ یہاں پر موجود ہے۔ بہت قیمتی تحفہ ہے، آپ لے کر جائیں، خرید کر جائیں، اپنے خود سنیں، دوستوں کو تحفہ دیں، گھروں میں سنوائیں، گاڑیوں میں سنیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ اسی طرح حضرت کے سفر کے حالات پر مشتمل الفرقان کا شمارہ اور اس کے بعد کا بھی ایک شمارہ جس میں بہت اہم بیانات بھی آئے ہیں اور بھی بہت ہی اہم بعض مضامین ہیں حضرت شاہ اسماعیل شہید کے بارے میں، تو وہ الفرقان کے دونوں شمارے بھی یہاں پر موجود ہیں، علماء اور طلبہ کا مجمع ہے، آپ اگر اس کو بھی حاصل کریں گے تو آپ کو نفع ہوگا۔ میں بے تکلف یہ اعلان ہر جگہ خود کرتا ہوں، اس لیے کہ اس اعلان کے کرنے کا حضرت نے مجھے خود حکم دیا، حضرت نے خود فرمایا جہاں جائیں بیانات کی سیڑھیاں لے کر جائیں اور بے تکلف مجمع کو خود باخبر کریں۔ جزاکم اللہ تعالی۔